أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہراتا ہے پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور یہ وہ دن ہے کہ قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے اور ان کے شریکوں میں کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اور یہ لوگ اپنے شریکوں کا انکار کرنے لگیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو وہ باغ میں ہوں گے اور ان کو خوش کیا جا رہا ہوگا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. تو اللہ کی پاکی ہے جس وقت تم صبح کرتے ہو اور جس وقت تم شام کرتے ہو. اللہ کی پاکی ہے جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں. اور شام کے وقت میں اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو، وہ اللہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اور زمین کو زندہ کرتا ہے جبکہ زمین مردہ ہو چکی تھی، اور اسی طریقے سے تم لوگ نکالے جاؤ گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک کی آیات ہیں، 11 سے 19 یعنی 9 آیتیں ہیں جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یبدا الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہے، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب خلق جو ہے وہ مصدری معنی میں بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور مفعول کے معنی میں بھی یعنی مخلوق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مصدری معنی میں ہو تو صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پیدائش کی ابتدا کرتا ہے ہر چیز کو بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی مثال کے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرماتا ہے۔ عام طور سے آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے پہلے خاکہ سوچتا ہے، اس کا ڈیزائن کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے بعد، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہیں وہ بدیع السماوات والارض ہیں کہ اس طریقے سے ابتدا فرماتے ہیں خلق کی کہ اس کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ یبدا الخلق، اللہ تعالی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اور اگر مخلوق کے معنی میں ہو، خلق معنی کہ مخلوق کے معنی میں ہو، تو مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، اور پھر دوبارہ اس مخلوق کو زندہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالی نے مخلوق کو یعنی انسانوں کو زندہ کیا، بلکہ تمام جانداروں کو زندہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، اور باقی جتنے جاندار ہیں ان کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالی چھوڑیں گے نہیں، قیامت میں انصاف دلوائیں گے۔ جب جانوروں کے درمیان ایسا انصاف قائم کیا جائے گا تو انسانوں میں کوئی ظالم جو ہے وہ ظلم سے کیسے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آدمی نہ اپنے اختیار سے اس دنیا میں آتا ہے، نہ سارے کام یہاں کے انسان کے اپنے اختیار سے ہوتے ہیں، اور نہ اپنے اختیار سے یہاں سے جاتا ہے، آنا بھی اس کا غیر اختیاری ہے، جانا بھی اس کا غیر اختیاری ہے۔ البتہ بیچ میں اس دنیا میں انسان کو کچھ اختیار ملتا ہے، اپنے اختیار سے وہ شادی کرتا ہے، مکان بناتا ہے، ملازمت، تعلیم وغیرہ وغیرہ، لیکن ان میں بھی کچھ چیزیں اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو ابتدا میں بھی انسان جو ہے وہ مختار نہیں ہے، اور جہاں سے جانے کے مسئلے میں بھی انسان مختار نہیں ہے، صرف بیچ کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کرے یا نعوذ باللہ گناہ کا اور کفر کا راستہ اختیار کرے۔ اور ہر شخص اللہ تعالی کی طرف چلا جا رہا ہے، ہر شخص اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ آج کل یہ سیڑھیاں ایجاد ہو گئی ہیں کہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں تو سیڑھی چلتی رہتی ہے، اب آپ چاہیں یا نہ چاہیں جہاں وہ جا کر سیڑھی ختم ہوگی تو ایکسیلیٹر، تو وہیں جا کے آپ کو اترنا ہوگا. تو ہم ایسی سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں کہ مسلسل ہم چل رہے ہیں. چنانچہ کبھی بچپن ہے, کبھی لڑکپن ہے, کبھی جوانی ہے, کبھی بڑھاپا ہے, مسلسل انسان کا سفر جاری ہے غیر اختیاری طور پر. اور ہر آدمی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اور آخرت کی طرف چلا جا رہا ہے. اس کو فرمایا کہ اللہ یبدأ الخلق, اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے, ثم یعیدہ, پھر اللہ تعالی اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے. جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم بالکل نا امید ہو جائیں گے, کیونکہ جو کافر ہیں, جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے, یا یہ ہے کہ آخرت پر ایمان ہونے کے باوجود انہوں نے آخرت کے لیے تیاری صحیح طریقے سے نہیں کی تھی, جب آخرت میں پہنچیں گے اور ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا تو دہشت اور خوف کی وجہ سے حیرانی بھی ہوگی اور نا امیدی بھی ہوگی. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عربی کا لفظ اختیار فرمایا یبلس, اور ابلس یبلس و ابلاس کے معنی ہوتے ہیں حیران ہو جانا اور بالکل نا امید ہو جانا. اچانک انسان کے سامنے ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ انسان بالکل حیران رہ جائے اور نا امید ہو جائے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو ابلیس ہے یہ بھی اسی سے نکلا ہے, یبلس اسے, اور ابلیس جو ہے وہ بھی اللہ تعالی کی رحمت سے بالکل نا امید ہے. اور اسی سے معلوم ہوا کہ جو آدمی اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھتا ہو تو وہ ابلیس کے پنجے میں گرفتار نہیں ہے. اسی لیے آدمی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اس کو کبھی بھی اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی, کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں, جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرے میں اسی طرح ہوتا ہوں. تو ابلیس جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہے, لیکن اگر کوئی مسلمان کوئی انسان اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابلیس کے پنجے میں پوری طرح گرفتار نہیں ہے. ابلیس میں بات نکل آئی یبلسو کے لفظ کے ساتھ کہ یبلس المجرمون کا ترجمہ ہے کہ مجرم نا امید ہو جائیں گے, اور بعض عربی کے ماہروں نے کہا کہ یہ ابلیس کا لفظ بھی ابلس یبلس و ابلاس سے نکلا ہے. تو آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے. دنیا میں انسان مشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کی چیزوں کو شریک کرتا ہے, کوئی بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی سورج کی عبادت کرتا ہے, کوئی جناب دیویوں کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے شریک ٹھہراتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ان شریکوں میں سے کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کر سکے گا. اس کو قرآن نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ, اور ان کے لیے یعنی مجرموں کے لیے, لَهُمْ کی ہم ضمیر راجع ہے مجرموں کی طرف, اور ان مجرموں کے لیے ان کے شریکوں میں کوئی سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے. جن جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن چیزوں پر بھروسہ کرتے تھے, تو ان میں سے کوئی سفارش نہیں کرے گا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ, اور خود یہ لوگ اپنے شرکا کا انکار کرنے لگیں گے, یعنی وہ کافر جو دنیا میں مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے, بتوں سے مانگتے تھے, سورج سے, چاند سے, ستاروں سے مانگتے تھے, دیوتاؤں سے اور دیویوں سے مانگتے تھے, تو وہ بھی اپنے اس مشرک ہونے کا انکار کرنے لگیں گے. جب دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو شریک ہیں جن کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں یا عبادت میں شریک کیا تھا, وہ ہمارے کسی کام نہیں آ رہے, تو پھر وہ اپنے شریکوں کا ہی انکار کرنے لگیں گے. بلکہ قرآن مجید میں اس کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے شرک ہی کا انکار کریں گے. چنانچہ ایک جگہ میں ہے کہ وَقَالُوا رَبَّنَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ, کہ جب آخرت میں یہ مجرم پہنچیں گے اور مشرک پہنچیں گے تو وہاں جب منظر دیکھیں گے تو یہ کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ, اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے شرک نہیں کیا تھا. صاف انکار کر دیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا تھا, کیونکہ نہ شریک کام آ رہے ہیں نہ کوئی اور چیز کام آ رہی ہے, صرف توحید ہی کام آتی ہے, توحید ان کے پاس نہیں ہوگی, تو وہ اپنے مشرک ہونے کا ہی انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین. قرآن نے آگے عجیب فرمایا انظر کیف کذبوا علی انفسہم, آپ ذرا دیکھیے ان لوگوں نے اپنی جان پر کیسا جھوٹ بولا. ساری دستاویزات تیار ہیں, ساری زندگی ان کی ایک ایک نقل و حرکت ریکارڈ ہو چکی ہے, ان کی ایک ایک بات ریکارڈ شدہ موجود ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرکی نہیں کیا. تو جہاں وہاں فرمایا گیا کہ واللہ ربنا ما کنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم, اور یہاں فرمایا گیا کہ وکانوا بشرکائہم کافرین, کہ یہ مشرک اپنے شرکا سے ہی منکر ہو جائیں گے, اپنے شرکا کے بارے میں منکر ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا, ہم نے شرک نہیں کیا تھا. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فرقہ کہتے ہیں گروہ کو, اور یتفرقون مختلف فرقوں میں مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے, جو سرے سے اللہ تعالیٰ کے وجود ہی کے قائل نہیں تھے, دہری جن کو کہا جاتا ہے وہ علیحدہ ہوں گے, جو مشرک ہوں گے وہ علیحدہ ہوں گے, جو ظالم ہیں وہ علیحدہ ہوں گے, زانی علیحدہ ہوں گے, ڈاکو اور چور علیحدہ ہوں گے. قرآن مجید کی سورہ یاسین میں ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں اب علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ. تو جو بات سورہ یاسین میں فرمائی گئی کہ ہر مجرم کا گروہ, جتنے مجرم ہیں ان کے گروہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے, مومنین کے بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے, انبیاء علیحدہ ہوں گے, صادقی علیحدہ ہوں گے, صدیقین علیحدہ ہوں گے, شہداء علیحدہ ہوں گے, صالحین علیحدہ ہوں گے. تو اسی طریقے سے لوگ مختلف حصوں میں اور مختلف گروہوں میں تقسیم ہوں گے. تو آیت نمبر 14 میں فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ, اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ باغ کے اندر ہوں گے, انہیں خوش کیا جا رہا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ, وہ باغ میں ہوں گے, يُحْبَرُونَ, اور ان کو خوش کیا جا رہا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، فہم فی روضت یحبرون، وہ لوگ باغ میں ہوں گے اور یحبرون ان کو خوش کیا جا رہا ہوگا. یحبرون یہ حبر سے نکلا، حبرا اور حبرا، اور حبرا کے معنی ہوتے ہیں ایسی خوشی جو چہرے پر نظر آئے. آدمی خوش ہوتا ہے لیکن چہرے پہ وہ خوشی نظر نہیں آتی، لیکن جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو دل کی خوشی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے یحبرون. اسی لیے ہمارے اکابر میں سے بعض نے کہا کہ ان کو خوش کیا جا رہا ہوگا، بعض نے کہا کہ وہ مسرور ہوں گے، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یحبرون ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہوگی، آؤ بھگت کی جا رہی ہوگی. آپ قرآن مجید ہے، یہ بالکل قریب ہے، مناسب نہیں، دور جاؤ. جہاں آدمی اوپر بیٹھا ہو اس کے قریب میں قرآن مجید نیچے نہیں ہونا چاہیے، اور دور ادھر چلے جاؤ، کسی کے پیچھے چلے جاؤ تو بہتر ہے. جیسے وہ صاحب بیٹھے ہیں نا تپائی کے پیچھے یا کسی الماری کے پیچھے، مناسب ادب یہی ہے. اچھا جی، تو یہ قرآن فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فہم فی روضۃین یحبرون، وہ لوگ باغ میں ہوں گے اور انہیں خوش کیا جا رہا ہوگا. واما الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة، لیکن جو لوگ کفر کرتے رہے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. تین چیزیں قرآن نے ذکر کی کہ کفر کیا، یعنی ایمان نہیں لائے، کفر کیا. اب کفر کا لفظ عام ہے، توحید کا انکار کرے تو بھی آدمی کافر ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرے تو بھی کافر ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے جن کا نبی ہونا قطعی طریقے سے ثابت ہے، اس سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. تو پہلے کفر کو ذکر کیا، پھر فرمایا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اسی لیے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی آدمی پورے قرآن کو مانتا ہو لیکن نعوذ باللہ سورہ اخلاص کو نہ مانتا ہو، نعوذ باللہ، تو آدمی مسلمان نہیں ہوگا. اسی طرح آخرت کے پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروری ہے. تو قرآن مجید نے یہ تینوں چیزیں ذکر کی کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو ان لوگوں کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا، ان لوگوں کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. اشارہ کر دیا کہ جنتی جب آئیں گے تو ان کو پکڑ کے نہیں لایا جائے گا، وہ تو خوشی خوشی آئیں گے، لیکن جو مجرم جو ہیں وہ جب عذاب کی طرف یعنی جہنم کی طرف آئیں گے تو ظاہر ہے خوشی خوشی نہیں آئیں گے، ان کو حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، پکڑ کر لایا جائے گا. بلکہ سورت محمد سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب میدان محشر سے فارغ ہوگا اور جنت میں جا رہا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ مجھے کہاں جانا ہے، یعنی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس کا گھر کہاں ہے اور جنت کہاں ہے، خود ہی وہ چلا جا رہا ہوگا اپنے جنت کی طرف. اسی قرآن مجید میں ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالی نے اس جنت کو ان کے لیے معرفہ بنا دیا ہوگا. وہ جنت ان کے لیے نکرہ یا منکر نہیں ہوگی بلکہ معرفہ ہوگی، اس کو اچھی طرح پہچانتے ہوں گے کہ ہمارا گھر کہاں ہے، کہاں جانا ہے ہمیں. جیسے آدمی اپنے گاؤں جاتا ہے، اپنے بستی واپس جاتا ہے تو کسی سے پوچھنا تھوڑا ہی پڑتا ہے کبھی میرا گھر کہاں ہے، وہ گھر تو پہلے سے پتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. تو قرآن مجید کی سورہ محمد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب جنت کی طرف جائے گا، جنت میں جائے گا اپنے گھر کی طرف، تو بالکل سیدھا چلتا چلا جائے گا کہ میرا گھر یہ ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا، جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا، بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جن کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. تو مسلمان تو خود جنت میں جائے گا اور خوشی خوشی جائے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ کہاں جانا ہے، لیکن کافر مجرم ان کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. اعذن اللہ من ذلک. اللہ تعالی نے یہ قرآن مجید میں کین آیات میں، آیت نمبر 11 سے لے کر 16 تک کی جو یہ آیات ہیں، ان میں آخرت کا نقشہ بیان کیا. پھر آگے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی. وَعَشِيًا، اور شام کے وقت میں. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جس وقت میں تم ظہر کرتے ہو، یعنی ظہر کے وقت میں. اب یہ جو آیت ہے، دو آیتیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چار نمازوں کا ذکر کیا ہے. پہلے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون، اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو. تو شام جب ہو جائے تو مغرب کے وقت سے دن شروع ہوتا ہے، اسلامی اعتبار سے دن شروع ہوتا ہے مغرب کے وقت سے. جب چاند نظر آ جائے، چاہے رمضان کا چاند نظر آ جائے، چاہے عید کا چاند نظر آ جائے، اگر عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان ختم، مغرب کے وقت سے ہی نماز تراویح ختم. تو قرآن نے یہاں جو نمازوں کا ذکر کیا، ان میں بھی سب سے پہلے مغرب کی نماز کا ذکر کیا. تو بڑی خوبصورتی سے اشارہ کر دیا گیا کہ جو اس شریعت میں دن شروع ہوتا ہے وہ مغرب کے وقت سے شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلے مغرب کی نماز کا ذکر کیا. فسبحان اللہ حین تمسون، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو. وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو. فجر کی نماز صبح کے وقت میں ہوتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہو گیا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں آسمانوں میں اور زمینوں میں. وعشیاً، اور شام کے وقت میں، پچھلے وقت میں. عشی کہتے ہیں زوال کے بعد کے وقت کو، اور یہاں اس سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ وحین تظہرون، تظہرون میں ظہر کے وقت کا لفظ آ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے چار نمازوں کا یہاں اشارتاً ذکر کیا. اور ایک پانچویں نماز رہ گئی، عشاء کی نماز، تو اس کا ذکر آیا ہے سورۃ النور کے اندر کہ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، عشاء کی نماز کے بعد. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا قرآن مجید کے اندر بھی پانچ نمازوں کا ذکر ہے؟ تو فرمایا ہاں اشارہ ہے، بلکہ تقریباً صراحت ہے. تمسونا مغرب کی نماز ہے، اور تصبحونا صبح فجر کی نماز ہے، تظہرونا ظہر کی نماز ہے، اور عشیاً شام کی یعنی عصر کی نماز ہے، اور من بعد صلاۃ العشاء سورہ نور میں عشاء کی نماز کا ذکر ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں صراحتاً پانچ وقت کی نمازوں کا ذکر صراحتاً نہیں ہے. اشارتاً تو آ گیا، لیکن صراحتاً کہیں ذکر نہیں ہے. اور نہ یہ ذکر ہے کہ فجر کی دو ہیں، ظہر کی چار ہیں، عصر کی چار ہیں، مغرب کی تین ہیں، عشاء کی چار ہیں. نہ پانچ نمازوں کا اکٹھے کہیں ذکر آیا ہے، صراحتن، اشارتن تو آ گیا لیکن صراحتن کہیں ذکر نہیں ہے اور نہ ہی ان کی تعداد کا ذکر ہے، حالانکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آ رہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکاۃ ادا کرو، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاۃ ادا کرتے ہیں. اور اس میں بڑا اشارہ ہے بلکہ صراحت ہے کہ دیکھو ہم تمہیں اصولی احکام دے رہے ہیں لیکن اس کی تفسیر معلوم کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیج دیا ہے، وہ تمہیں تعلیم کریں گے. یعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، کتاب اللہ وہ سکھائیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ. اور یہی دلیل ہے قرآن اور حدیث کے حجت ہونے کی، جس طرح قرآن حجت ہے اسی طرح حدیث بھی حجت ہے. جہاں قرآن مجید میں جگہ جگہ آ رہا ہے اطیعوا اللہ، فوراً اس کے بعد آ رہا ہے واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو. یطیعون اللہ ورسولہ، جگہ جگہ آ رہا ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اللہ کی نافرمانی کوئی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا. جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا ساتھ ساتھ ذکر ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے صرف اصولی احکام دیے ہیں لیکن اس کی جتنی تفسیر ہے وہ سپرد کر دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن مجید نے ہمیں کہا نماز پڑھو پڑھو پڑھو، نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو، لیکن نمازیں کتنی ہوں گی؟ اور پانچ، اور ان میں فجر میں کتنی رکعتیں ہوں گی، زہر میں کتنی؟ یہ قرآن مجید نے صراحت ذکر نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. آپ نے 23 سال تک مسلسل قرآن مجید کی تفسیر بیان کی، اور قرآن مجید کی صرف وہ تفسیر معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ہمارے مدرسوں میں جب یہ پورا دین پڑھایا جاتا ہے تو اس میں عقائد، علم کلام سب چیزیں پڑھاتے چلے جاتے ہیں، سب سے آخر میں ہمارے یہاں دورۃ الحدیث ہوتا ہے. تو کسی کے ذہن میں شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ دورہ تفسیر کیوں نہیں ہوتا، سب سے آخر میں تو دورہ تفسیر ہونا چاہیے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو دورۃ الحدیث ہے یہ ہر حدیث تفسیر ہے قرآن مجید کی آیت کی، ہر حدیث تفسیر ہے قرآن مجید کی آیت کی. اور تفسیر وہی معتبر ہے، قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھی، صحابہ نے سمجھی، تابعین نے سمجھی، تبع تابعین نے سمجھی، اور 1400 سال سے مسلسل امت سمجھتی چلی آ رہی ہے، عمل کرتی چلی آ رہی ہے. اب اگر کوئی آدمی، چاہے غلام احمد پرویز ہو یا کوئی اور آدمی ہو، وہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ قرآن مجید کی تفسیر وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے، نہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ سمجھے، نہ صحابہ سمجھے، نہ تابعین سمجھے، نہ تبع تابعین سمجھے، نہ 1400 سال کی امت مسلمہ سمجھی، اور کورنگی ڈھائی نمبر کا ایک آدمی سمجھ گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاگلوں والی بات ہے. یہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ کوئی الماری میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کسی الماری میں رکھا ہوا ہے، آج جو ہے کوئی چچو کی ملیاں سے یا ڈھائی کورنگی ڈھائی نمبر سے یا جناب گجرم والا گجرات میں کوئی آدمی اٹھا کے اس کا مطلب بیان کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے. قرآن مجید تو یہ 1400 سال پہلے نازل ہوا، 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا. کان خلقہ القرآن، آپ کے سارے اخلاق قرآن والے اخلاق تھے، آپ کا سارا عمل قرآن کا عمل تھا. 23 سال تک آپ نے عمل کیا، پھر صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے عمل کیا، اور جناب آج تک امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے. یہ قرآن یا شریعت یا اسلام یہ کوئی نظریاتی چیز نہیں، خالی تھاٹ نہیں ہے، نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ عملی دین ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے اور عمل ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کہ اس کو عملی دین بنایا ہے، اس لیے اس کی حفاظت دونوں طریقوں سے ہوئی ہے، کتاب اللہ سے بھی، سنت رسول اللہ سے بھی، اور تعامل سے بھی. کتاب اللہ سے بھی، کتاب اللہ کی ایک ایک آیت محفوظ ہے، احادیث سے بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، چنانچہ ایک ایک حدیث محفوظ ہے، اور تعامل سے بھی کہ پوری امت کا عمل اس کے اوپر چلا آ رہا ہے. جب پوری امت کا عمل چلا آ رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن مجید اور کے احکام کا یہی مطلب ہے. اور یہ عجیب قرآن مجید کا استحکام ہے اور اسلام کا ایسا مستحکم نظام ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں فجر کی آپ کو 2 رکعتیں ملیں گی. کمال ہے، پوری دنیا میں کہیں آپ چلے جائیں فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کے 4 فرض ہیں پوری دنیا میں. زکوٰۃ کی جو شرح ہے 2.5%، قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن 1400 سال سے زکوٰۃ کی شرح 2.5% چلی آ رہی ہے. کسی عالم، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی فرقے کا اس میں کبھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا. تو یہ اسلام کی عمارت ایسی مستحکم مضبوط ہے اور عملی طور پر اس قدر گڑی ہوئی ہے کہ اس کو ہلانا بھی مشکل ہے. ایسا مستحکم نظام قائم کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی محنت سے، اور صحابہ تابعین، تبع تابعین اور علماء امت کی محنت سے اور تسلسل سے، کہ اس نظام کو ہلانا بھی ممکن نہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو شریعت کے احکام ہیں، چاہے وہ فرائض ہوں یا واجبات ہوں، جو بنیادی احکام ہیں، پوری دنیا میں ایک ہے. اور عجیب بات یہ کہ بدعتیں ہر علاقے کی مختلف ہوتی ہیں. چنانچہ سرحد میں بدعتیں کچھ اور ہیں، سندھ میں بدعتیں کچھ اور ہیں، عرب کے اندر بدعتیں کچھ اور ہیں، افریقہ کے اندر بدعتیں کچھ اور ہیں، لیکن فرائض، واجبات، سنن وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہوتے ہیں. یہ کیسا عجیب نظام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کس طرح اس دین کی حفاظت فرمائی ہے، آدمی حیران ہوتا. اللہ اکبر. تو بات آگے نکل گئی، لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الروم کی جو آیت نمبر 17 اور 18 ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالی نے 4 یا 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے، مگر صراحت نہیں ہے، لیکن اشارہ ہے، وہ اشارہ تقریباً صراحت کے قریب قریب ہے. تو فرمایا گیا فسبحان اللہ حین تمسون، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون اور جب تم صبح کرتے ہو، ولہ الحمد فی السماوات والارض اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی، زمینوں میں بھی، وعشیاً اور شام کے وقت میں، وحین تظہرون اور جب تم ظہر کے وقت میں ہوتے ہو. اور یہاں اللہ تعالی نے تسبیح کا اور حمد کا ذکر کیا ہے. تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا، اور حمد کا مطلب ہے اللہ تعالی کی تعریف کرنا، یعنی تمام صفات کمال، صفات جلال اور صفات جمال سب اللہ تعالی کے لیے ثابت کرنا. تو تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا، یعنی اللہ تعالی جو ہیں ان کو اونگ نہیں آتی، ان کو نیند نہیں آتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لم یلد ولم یولد، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، یہ سب نہیں نہیں نہیں، یہ تسبیح ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ محیی ہے، اللہ تعالیٰ ممیت ہے، تو یہ حمد ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ صفات نقص سے اللہ تعالیٰ کو منزہ ماننا، یہ تسبیح ہے. اور صفات کمال اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، یہ حمد کہلاتا ہے. اور تسبیح کے ساتھ حمد ساتھ ساتھ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو تسبیح اور تحمید ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن تسبیح پہلے ہے اور حمد بعد میں ہے. اور اسی سے جو مشائخ چشت ہیں صوفیہ، وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اسی سے معلوم ہوا کہ جو صفات نقص ہیں ان کو پہلے اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد صفات کمال ثابت کرنی چاہیے. صوفیہ یہ کہتے ہیں، ہمارے اکابر بھی اسی کے قائل ہیں، پہلے اندر سے گند تو دور کرو انسانوں کے اندر. تو انسان جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے اندر بھی تسبیح کا طریقہ اختیار کرے کہ اپنے اندر سے خرابیوں کو دور کرے، پھر اس کے اپنے اندر اچھی اچھی صفات پیدا کرے. تو پہلے گند دور کرنا چاہیے. تو یہ تو انسانوں کے اندر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جو ہے وہ وہاں بھی تسبیح مقدم ہوتی ہے تحمید پر، کہ سب سے پہلے انسان یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام صفات نقص سے منزہ ہے، پاک ہے، پھر اس کے بعد وہ اقرار کرتا ہے کہ تمام صفات کمال، صفات جمال، صفات جلال، صفات نوال، یہ سب کی سب ثابت ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک میں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تسبیح اور تحمید دونوں کو ذکر کیا. اور یہ جو قرآن مجید میں ہم، معاف کیجئے، جو ہم نمازوں کے اندر قرآن مجید پڑھتے ہیں یا تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ سب تسبیح اور تحمید ہی ہے ساری. جو کچھ بھی ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، بعض چیزیں اس میں تسبیح کی ہوتی ہیں، بعض چیزیں تحمید کی ہوتی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ تسبیح ہے، تحمید ہے، اللہ اکبر یہ تحمید ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں تسبیح اور تحمید. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. ولہ الحمد فی السماوات والارض، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں. وعشیاً، اور شام کے وقت میں. وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کے وقت میں ہوتے ہو. آخری آیت نمبر 19 جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی، اس میں ارشاد ہے کہ یخرج الحی من المیت، اللہ زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. ویحیی الارض بعد موتیہا، اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. ایک آتا ہے، اس سے اولاد ہوتی ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، اولاد باقی رہتی ہے، پھر اس اولاد کی اولاد ہوتی ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، اس کی اولاد باقی رہتی ہے. اللہ تعالی مرغی سے انڈا نکالتا ہے، اور پھر اس انڈے سے مرغی نکالتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی مسلمان کافر کے گھر میں مسلمان کو پیدا کر دیتا ہے، اور مسلمان کے گھر میں کافر کو پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے گھر میں کبھی برے آدمی کو پیدا کر دیتا ہے، اور کبھی برے لوگوں کے گھر میں اللہ تعالیٰ نیک آدمی پیدا کر دیتا ہے. عجیب و غریب نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. زمین میں آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں، اس سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں. زمین میں آپ ایک بیج ڈالتے ہیں اس سے درخت پیدا ہوتا ہے اور درخت پہ نہ جانے کتنے سینکڑوں پھل نمودار ہو جاتے ہیں. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. تو قرآن فرما رہا ہے یخرج الحی من المیت, وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, ویخرج المیت من الحی, اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد. زمین مردہ ہو جاتی ہے, بنجر ہو جاتی ہے, خشک ہو جاتی ہے, بارش نہیں ہوئی, بنجر ہو گئی, ساری پیداوار سوکھ گئی, ختم ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرما دی, دوبارہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اور اندر جو بیج پڑے ہوتے ہیں پھر وہ پودے بن کر نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور وہ ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے زمین کے مرنے کے بعد. آگے فرمایا آخر میں وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. جو اللہ سبحانہ و تعالی ایک بیج کو پھاڑ کر اس سے تناور درخت کے نکالنے پر اور اس تناور درخت کے اندر سے سینکڑوں پھلوں کے نکالنے پر قادر ہے, کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ اور آج کل تو سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ڈی این اے ہے اور ڈی این اے میں سارا انسان موجود ہوتا ہے. جوں جوں قیامت قریب آتی جا رہی ہے, اللہ تعالی کی قدرت کے جو نظارے ہیں مشاہدے ہیں وہ کھلتے چلے جا رہے ہیں. اتمام حجت کی جا رہی ہے انسانوں کے اوپر کہ جو چیزیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تھی اب دیکھو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں, یہی ساری چیزیں آخرت میں تمہارے سامنے آ جائیں گے. تو آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اس چیز پر قادر ہے, جو اس چیز پر قادر ہے تو کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہوگا؟ تو فرمایا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ, اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے. آج کی آیات کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے, یا اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے, پھر دوبارہ ان کو زندہ کرے گا, پھر اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم نا امید ہو جائیں گے, اور ان لوگوں کے لیے ان کے شرکا میں سے کوئی سفارش کرنے والا یا سفارش کرنے والے نہیں ہوں گے, اور یہ لوگ اپنے شریکوں کا انکار کرنے لگیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو وہ باغ کے اندر ہوں گے, ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہوگی, اور جو لوگ کافر ہوئے اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تو ان لوگوں کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا. تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو, اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں, اور شام کے وقت میں اور جب تم ظہر میں ہوتے ہو. وہ اللہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے, اور زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد, اور اسی طریقے سے تم لوگ بھی نکالے جاؤ گے. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. يا الله يا ارحم الراحمين ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن و سنت کو تھامنے والا بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دیجئے, ایمان کی مٹھاس ہمیں پیدا فرما دیجئے, ایمان کی قوت ہمیں عطا فرما دیجئے, ایمان کی حلاوت اور لذت ہمیں عطا فرما دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کی کامل مغفرت فرما، ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی گھر عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح ندین عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، غیب سے عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.